أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر کچھ تکبیرات پڑھوں گا اس کو دہرائیے گا کوشش کیجیے گا پروردگار عالم کی عظمت اور جلالت ایک دفعہ ہمارے دلوں کے اندر ضرور آئے بہت کم ہماری تکبیروں کے اندر کوئی طاقت ہوتی ہے کوشش کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کو سوچیں تاکہ آپ کی تکبیر انشاءاللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر علی ما ہدانا اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر عید الاضحیٰ کا موقع ہے جس کو ہم لوگوں کے ہاں عرف عام میں عید الضحیٰ کہا جاتا ہے عید الضحیٰ صحیح نہیں ہے عید الاضحیٰ بہتر لفظ ہے اور چند منٹ کا یہ خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بغیر کسی اور تمہید کے دین میں بعض اوقات یہ مشکل پیش آتی ہے کہ اصل دین باقی رہ جاتا ہے نشانیاں باقی رہ جاتی ہیں روح ختم ہو جاتی ہے کوئی بھی ہمارے معاشرے کو دیکھے وہ آسانی سے سمجھ جائے گا کہ یہاں دین باقی ہے دین کی روح باقی نہیں تو اس کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ دین کے جو ظواہر تھے ظاہری چیزیں ہوتی ہیں وہ ابھی بھی انجام پا رہی ہوتی ہیں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں قرآن کریم نہ ہو کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں نہج و بلاغہ نہ ہو کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں صحیفہ سجادیہ نہ ہو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا یہ جو عید الاضحیٰ ہے یہ بھی اس کی ایک مثال ہے جب دین میں سے روح نکل جاتی ہے تو عمل تو باقی رہ جاتا ہے طریقہ کار تبدیل ہو جاتا ہے طریقہ کار تبدیل ہو جاتا ہے اچھا یہ عرض کرتا چلوں اسی مختصر وقت میں کہ خدا نمتال نے عید الاضحیٰ رکھی کیوں ہے مقصد کیا ہے ایک دین کا پورے دین کا مقصد ہے جو اس کی تمام عبادتوں اور احکام کے اندر نظر آتا ہے اور وہ ہے نفس کو کنٹرول کرنا انسان کے اندر ایک وحشی جانور ہے اگر کنٹرول نہ ہو تو انسان کو جانور بنا دیتا ہے ہم اور آپ اپنی دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے انتہائی خوبصورت لباس میں ملبوس انسان روح کے اعتبار سے بدترین جانوروں سے زیادہ برے ہیں خود قرآن کریم بھی ارشاد فرماتا ہے کل انعام بل ہم ادل کچھ لوگ اپنی گمراہی میں چار پائے جانوروں کی طرح ہوتے ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہوتے ہیں اچھا یہ کون سے انسان ہوتے ہیں جو جانور بن جاتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جو نفس پرستی کے اندر کوئی حد نہیں دیکھتے شکم پرستی میں شہوت پرستی میں زر پرستی میں طاقت پرستی میں اللہ کے علاوہ ہر چیز کی پرستش میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اپنی روح کے اندر جانور بن جاتے ہیں خدا تعالیٰ نے دین مبین کے ذریعے سے انسان کے اندر کے اس جانور کو مارنے کا حکم دیا ہے کیوں اس کو معلوم ہے کہ اگر انسانوں کے اندر کا موجود یہ جانور نہ بنا نہ مرا تو یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی یہ دنیا جہنم بن جائے گی آخرت کا معاملہ تو کچھ اور ہے وہ انتہائی وحشتناک ہے کہ انسان کسی جانور کی شکل میں محشور ہو جائے اور پھر لاکھوں سال جانور بن کے گزارنا پڑے گا دنیا بھی رہنے کے قابل نہیں ہوگی جیسا کہ ہماری دنیا کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے. کہیں کوئی پولوشن کا ایشو ہے, کہیں سیکیورٹی کا ایشو ہے, کہیں پاورٹی کا ایشو ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں کچھ ہے. دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی ہے چونکہ لوگ جانوروں میں تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. خدا تعالیٰ نے اپنے دین کے ذریعے سے انسان کے اندر کے اس جانور کو مارنے کی کوشش کی, تو اب اس نے مختلف احکام دیے. مثال کے طور پر روزے کا حکم دیا, ماہ سیام میں روزے کا حکم دیا تاکہ یہ اپنے اندر کے جانور کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. نماز کا حکم دیا تاکہ اس کو اندر کے جانور کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے. اب جب دین اپنی روح کے ساتھ زندہ رہتا ہے تو یہ سارے احکام اندر کے جانور کو مار لیتے ہیں. روزہ اندر کے جانور کو مار لے گا, نماز اندر کے جانور کو مار لے گی, لیکن اگر دین کی روح چلی جائے تو احکام رہ جاتے ہیں اور انسان پھر بھی جانور ہوتے ہیں. ظاہر میں دین رہتا ہے, لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں, قربانی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اندر کا جانور اپنی جگہ پہ رہتا ہے. اچھا, اندر کے جانور کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اگر اندر کا جانور زندہ ہے تو باہر معاشرے میں ظلم ہوگا, اگر اندر کا جانور مر گیا تو باہر معاشرے میں عدل ہوگا. اچھا, اب اگر آپ کو معاشرے کے اندر ظلم نظر آ رہا ہے, اور یقیناً نظر آ رہا, تو آپ سمجھ جائیں کہ اندر کے جانور ابھی زندہ ہیں اور انسان بننے کا عمل رکا ہوا ہے. اچھا, اب انسان بننے کا عمل کیوں رکا ہوا ہے؟ چونکہ دین کا صرف ظاہر بچا ہوا ہے, روح مر گئی ہے. اگر دین کی روح زندہ ہو تو لوگ جانور نہیں بنیں گے, پھر انسان بنیں گے. انسان بنیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ معاشرے میں عدل ہوگا, معاشرے میں عدل ہوگا, انصاف ہوگا, امن و سکون ہوگا, لوگ ترقی کریں گے, کمال کی طرف بڑھیں گے, معنویت میں پرواز کریں گے. یہ سب رکا ہوا ہے چونکہ دین اپنے ظاہر میں باطن میں نہیں ہے, روح ختم ہو گئی ہے. اب عید الاضحیٰ بھی اس کی ایک مثال ہے کہ ظاہر میں دین ہے, باطن میں روح مر گئی ہے, جانور ابھی بھی بن رہے ہیں. خدا نے عید الاضحیٰ رکھی تھی کہ ہم پیسہ قربان کریں گے, اپنے اندر کی زر پرستی کو ختم کر لیں گے. خدا نے عید الاضحیٰ رکھی تھی کہ ہم جانور قربان کریں گے, اس کے گوشت کو غریبوں میں تقسیم کر کر حصے ہمدردی سیکھیں گے. خدا متعال نے عید الاضحیٰ رکھی تھی تاکہ ہم جانور قربان کریں گے اور خدا سے کہیں گے, خدایا آج جانور قربان کیا, کل خود کو بھی قربان کرنا پڑا تو کریں گے. اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ قربانی رکھ لی, اور جس قربانی نے ہمیں نفس پرستی کچلنا سکھائی تھی اس کو بھی نفس پرستی میں تبدیل کر دیا. یہ دین کے بگڑنے کی نشانی ہوتی ہے. اچھا, اب ہوا یہ کہ جناب آپ بکرا لینے جا رہے ہیں یا مثلا قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہے, ارادے سے ہی معاملہ خراب ہو گیا, ارادہ ہی نفس پرستی پر ہو گیا. وہ کیوں؟ چونکہ سب لوگ کر رہے ہیں لہذا ہمیں بھی کرنا ہے. فلانی نے اتنا بڑا جانور خریدا ہے, میں نے بھی خریدنا ہے. سب گلی میں لوگوں کے یہاں جانور بندھا ہوا ہے, میرے ہاں بھی بندے گا. بنیاد خدا رہا نہیں, بنیاد زر پرستی ہے, بنیاد نفس پرستی ہے. اس کے بعد جانور خرید کے لے آئے ہیں اس نیت سے کہ جانور ذرا نظر آئے, یہ زر پرستی ہے, یہ نفس پرستی ہے. اس کے بعد جانور قربان ہو گیا, کسی نے ہمت کی یہ سوچے کہ جانور کیوں قربان ہوا, میں نے اس سے کیا سیکھنا تھا؟ مطلقاً نہیں. خدا تعالیٰ نے مستحب رکھا جانور کے گلے پہ خود چھری چلاؤ اور اللہ سے عہد کرو, خدایا آج اس کی گردن پہ چھری چلائیے, اگر ضرورت پڑی تو اپنی گردن پہ بھی چلاؤں گا. ہم نے کوئی درس نہیں لیا. خدا تعالیٰ سے عہد کرنا تھا, خدا آج اس کا خون بہانا پڑا ہے, بہایا ہے, کل تیرے دشمن کے سامنے کھڑا ہونا پڑا تو میں کھڑا ہوں گا, جنگ کروں گا, جہاد کروں گا, نہیں ہوا. اس کے بعد گوشت تقسیم کرنے کا موقع آیا, کن لوگوں میں تقسیم کیا جس سے نفس پرستی مرنی تھی؟ نہیں, ان لوگوں میں تقسیم کیا جس سے نفس پرستی بڑھ گئی. پہلے ہی سے جن کے شکم میں گوشت کے انبار لگے ہوئے تھے ان کے آلریڈی ذخیرے کے اندر اور اضافہ کروا دیا, اور اس میں بھی رقابت اس بات پر ہے کہ کس نے کتنا دیا اور کس کی طرف سے کہاں آیا اور کتنا آیا, اور میں نے بھی اس کو اتنا ہی جواب میں بھیجنا ہے, نفس پرستی. اس کے بعد جو گوشت بچ گیا اس کو اس بری طریقے سے کھایا کہ جس نفس پرستی کو توڑنے کے لیے خدا نے عید الاضحیٰ رکھی تھی اس نے ہماری نفس پرستی بڑھا دی. اب اس عید کا اثر رہے گا, اس سے جانور مریں گے, اندر کے جانور, باہر کے جانور تو بےچارے مارے گئے, اندر کے جانور نہیں مرے. اچھا, اب ہم کیا کریں؟ اب تو اس معاشرے میں ہیں, فرشتوں کو تو نہیں بلا سکتے کہ ان کی کالونیز میں جا کے ہم بسنا شروع کر دیں. تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اپنے دل کے اندر کے جانور کو خود تلاش کر کے خود مارنا ہوگا. ہمیں اپنی نفس پرستی کو خود کنٹرول کرنا ہوگا تاکہ آہستہ آہستہ نفس کے کنٹرول کا یہ پیغام لوگوں کو پہنچے. اگر لوگ دکھاوے کے لیے قربانی کر رہے ہیں آپ نہ کریں. اگر لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر, عید قربان کے موقع پر بے تحاشا گوشت کھا رہے ہیں آپ نہ کھائیے. اگر لوگ دیکھا دیکھی میں ایک دوسرے کو گوشت دے رہے ہیں غریب مسکینوں تک, واقعا نہیں پہنچ رہا, پہنچ رہا ہے وہ تو وہ بھی دکھاوے کا ہے, آپ یہ کام نہ کریں. اگر آپ اپنی نفس پرستی کے اوپر کنٹرول کر لیں گے, آہستہ آہستہ اندر کا بت, اندر کا جانور مرے گا, باہر سے روح پرواز کرے گی, خدا نے متعال کی طرف بڑھیں گے, تب ہم امام کے اصلی سپاہی بن پائیں گے. بس اسلام کا ہر حکم اس طرح مصلحت لے کے چل رہا ہوتا ہے. اچھا اگر یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا, اگر یہ نہیں ہوا تو آج مثال کے طور پر 15 لاکھ جانور مرے ہوں گے, اگلے سال 20 لاکھ مر جائیں گے, لیکن اندر کا ایک بھی جانور نہیں مرے گا, وہ اور زیادہ زندہ ہوگا. ہر عید قربان پر کوئی قربانی نہیں ہوگی, صرف ہمارا نفس پرستی میں مقام بڑھتا چلا جائے گا. بدقسمتی سے یہی ہو رہا ہے. اچھا حالات بہت خراب ہیں, معاشرے کے اندر جو دولت کی تقسیم ہے وہ انتہائی ناعادلانہ ہے, غیر منصفانہ ہے, اور یہ غیر منصفانہ تقسیم بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج صبح میں ایک عجیب منظر دیکھا. مجھے یاد ہے میں بچپن سے اب تک اوجڑی جمع کرنے والے میں فقراء کو دیکھتا تھا, آج میں نے ایک شریف آدمی کو اوجڑی جمع کرتے دیکھا ہے. اس کا مطلب ہے سوشل انجسٹس بڑھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے وہ غریب آدمی جو شریف تھا مجبور ہو گیا کہ اس اوجڑی پہ ہاتھ ڈالے جس پہ کل صرف فقراء ہاتھ ڈال رہے تھے. یہ سوشل انجسٹس کی بڑھنے کی نشانی ہے. اور فرمائیے گا ہم لوگ کہیں سوشل انجسٹس کا ایلیمنٹ نہ بنے ہوئے ہوں, معاشرے کی غیر عادلانہ تقسیم کے ہم ذمہ دار نہ بن رہے ہوں. نہ عید قور قبول ہوگی, نہ قربانی قبول ہوگی, اور ظاہر میں ان تمام قربانیوں کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس کی باطن تک نہیں پہنچیں گے. خدا مجھے اور آپ کو اس کی باطن تک پہنچنے کی صلاحیت نصیب فرمائے. خطبہ اول کے اختتام میں چند عربی جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں جس میں حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان ہوا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. الحمد لله على ما ابلانا, سبحان الله الذي ابتلى البرايا بانواع البلايا, الله يبتل الجزاء وليحسن العطاء, فبأس الرسل من نسب هدى تخير السبل, ضعيفة الحالات قوية في عزائم النيات, ولو شاء لجعلهم أولي قوة شديدة فذلت العناق لهم خازئين وقفزت لهم أجنحة المستكبرين. الحمد لله الذي وضع البيت ببكة بيتا مباركا وهدى للعالمين, وجعله مثابة للناس كافة ومأمنا للعاكفين والعابدين. اعملوا عباد الله في مثل هذا اليوم العظيم, ابتلى الله ابراهيم الخليل بذبح ولده اسماعيل, فرى الخليل في المنام وهو بين الركن والمقام, انه لولده ذابح ولدمه سافح, فانتبه من رغدته مرغوبا ومن منامه مرعوبا, فقال لبنيه اني ارى في المنام عيانا اني اذبحك قربانا, فانظر ماذا ترى يا سيد الورى, فقال يا ابت افعل ما تؤمر, ستجدني ان شاء الله من الصابرين, فلا تسمم صوبك عن دمي لئلا تراه الشقيق, امي واقرا عليها سلامي مني ان وردود اليها, خميسي مصليا وقل لها ان ابنك نقله مولاه الكريم الى دار الخلد والنعيم, فلما انتهت مقالته وانتهت وصيته شده الخليل شدا وسيقا, واسجاه اسجاعا رفيقا, فاقبلت الطير عليه عاكفه, واصبحت الارض والجبال راجفه, والملائكه متزرعه, والوحوش متسرعه, والسماء من فوقهم تزوج, والارض من تحتهم تعوج, رحمه للطفل الصغير وتعجبا من صبر الشيخ الكبير, فنادى ارحم الراحمين يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا, انا كذلك نجزي المحسنين, ان هذا لهو البلاء المبين, وفديناه بذبح عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاحسن الحديث كتاب الله العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا اله الا هو الواحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا, واشهد ان محمدا عبده ورسوله المجتبى. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
وأن علي أمير المؤمنين وسيد البسيين وأن ذريته المعصومين أئمتنا. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد اللهم صل على محمد سيد المرسلين. آہستہ آہستہ درود بھیجتے چلے جائیے گا. وعلی امیر المؤمنین علی امیر المؤمنین وعلی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی الحسن المقتول بسم الجفا والحسین الشہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسی ابن جعفر وعلی ابن موسی ومحمد ابن علی وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة القائمة بالحق المنتظر المهدي الذي ببقائه بقيت الدنيا وبذمنه رزق الورى. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صلی اللہ محمد وآل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. یہ خطبہ اول میں آپ کی خدمت میں قربانی کے مفہوم سے عرض کیا، خطبہ دوم میں اپنے معاشرے کے اندر عدل و انصاف کے اوپر غور فرمائیے. آپ کی ذات میری ذات ناانصافی کا سبب نہ بنتی ہو. اگر کسی کے ساتھ قطع رحم ہوا ہوا ہے، کسی رشتہ دار سے تعلقات خراب ہوئے ہوئے ہیں، اس وقت کو مناسب سمجھ کر جوڑنے کی کوشش کیجیے. انتظار نہ کریں کہ پہلے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے پھر میں کچھ کروں گا. آپ خود بڑھ جائیے تاکہ خدا نے متعلق جزا کو حاصل کریں. برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کیجئے. کچھ برائیوں کو اس معاشرے کے اندر حلال بنا کر پھیلایا جا رہا ہے. بد قسمتی سے اخبث الخبائث، بدترین برائی کو حلال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. متعدد جگہ سے سوال ابھرتا ہے، آیا شراب حرام ہے؟ آیا قرآن میں لکھا ہے کہ حرام ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مصیبت سے محفوظ رکھیے گا. دین کے لیے سخت ترین اوقات میں سے یہ وقت ہے، جو بظاہر غیبت کبریٰ کے آخری لمحات ہیں. بظاہر وقت کے امام کے ظہور کی تشریف آوری میں انتہائی کم وقت ہونا چاہیے. بظاہر یہ عمل اب بہت نزدیک ہونا چاہیے. جتنا ظہور نزدیک آتا چلا جائے گا، دین کی حفاظت سخت سے سختر ہوتی چلی جائے گی. آپ سخت وقت سے گزر رہے ہیں. اپنے آپ کو تیار کیجئے عبادات کے ذریعے سے، اللہ کی بندگی کے ذریعے سے، عدل و انصاف کے ذریعے سے. تھوڑا تھوڑا اپنی ذمہ داری کو پہچان کر عمل کرتے رہیں گے. وہ جو خدا نے متعال نے وعدہ کیا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم یقیناً ان کی ہدایت کریں گے، خدا میری اور آپ کی ہدایت ضرور کرے گا. ہر وہ چیز جو واجب سمجھ میں آئے انجام دے دیجئے، ہر وہ چیز جو حرام ہے اسے ترک کر دیجئے. جس میں شبہ ہو اس میں احتیاط کر لیں، اگر کوئی چیز مشکوک ہو گئی ہے اس میں احتیاط کر لیں. آپ کی زندگی کا اس سے بہتر فارمولا اہل بیت کہاں سے دیں گے؟ یہی فارمولا ہے زندگی گزارنے کا. اللہ کے واجبات کی پیروی کریں، اس کے حرام کو ترک کر دیں، اور اگر کوئی چیز مشکوک ہو گئی ہے اس میں احتیاط کر لیں. آپ کی زندگی سمر جائے گی. جہاں کہیں بھی جائیں، وقت ختم ہو گیا ہے، میں نے آپ کا بہت وقت لیا، آپ نے شاید قربانی کو انجام دینا ہو. جہاں کہیں بھی جائیں وقت کے امام کو ضرور یاد کیجیے گا، جہاں کہیں بھی بیٹھیں. ان کے نام کی عظمت کے اظہار کے لیے، ان کے نام کی عظمت کے اظہار کے لیے، ان کے حضور اس عید کے موقع پر اپنی مبارکبادی کا پیغام پہنچانے کے لیے، بالاخص ان کی جدہ ماجدہ کے حضور، بی بی سیدہ کے حضور سلامتی کا پیغام پہنچانے کے لیے، مبارکبادی کا پیغام، بلند آباد میں درود بھیجیں محمد و آل محمد. ایک بار پھر اپنے امام کے حضور درود بھیجیں محمد و آل محمد. آخر میں اپنے مولا سے التجا کرتے ہیں، مولا ان نداؤں کو جو آپ کی خدمت میں بھیجی گئی ہیں قبول فرمائے انشاءاللہ. خدا نے مثال سے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ایک عید ہمارے امام کے بغیر اور گزر گئی. خدایا ہمیں وہ عید دیکھنا نصیب کر جو ہم اپنے امام کے ہمراہ گزار سکیں. خدایا ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. اے خدایا دنیا کے اندر جو ظلم و ناانصافی پھیل رہی ہے، پاک پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو اس ظلم و ناانصافی سے دور فرما. دشمنوں کے قید و مکر و فریب سے ان سب کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار، پارا چنار، ہنگو، کوئٹہ، ڈیرہ اسماعیل خان، پاکستان کے مختلف شہروں میں اہل بیت کے چاہنے والے مشکلات مصائب میں ہیں، دنیا کے مختلف مقامات پر مشکلات میں ہیں، پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ اس عید کا، اے پاک پروردگار اس عید پر دیے جانے والے مخلص بندوں کی قربانی کا واسطہ، ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، تمام دعائیں، تمام آرزوئیں، امیدیں تیری حجت کے لیے ہیں، پاک پروردگار ان کے قلب مبارک کو شاد فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، جس طرح آج تو نے ہماری قربانی کو دیکھا، اس قربانی کو قبول فرمایا، اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام تیری راہ میں قربانی قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔